بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ڈیٹ ہے 1 اگست 2021. ہم آپ کے لیے کتاب بلوچی لوک کہانیاں شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کے مصنف واحد بخش بزدار ہیں. اس کتاب کے کل پیجز 230 ہیں. آپ یہ کتاب عظمہ اشرف کی آواز میں سنیں گے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں, 03067878222, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 1. بلوچی لوک کہانیاں, بہترین کہانیوں کا انتخاب. ترجمہ, ترتیب و تحقیق واحد بخش بزدار, نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد. 2020 نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد. جملہ حقوق محفوظ ہیں. یہ کتاب یا اس کا کوئی بھی حصہ کسی بھی شکل میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی باقاعدہ تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا. نام کتاب بلوچی لوک کہانیاں, ترجمہ و ترتیب و تحقیق واحد بخش بزدار, اشاد سپٹمبر 2020, تعداد 1000, کوڈ نمبر GNU 790, ISBN 9789693711943, تابعہ ملٹی کلر اسلام آباد, قیمت 240 روپیز. نیشنل بک فاؤنڈیشن کی مطبوعات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے رابطہ, ویب سائٹ www.nbf.org.pk یا فون نمبر 9251926 1125, یا ای میل books@nbf.org.pk, bocks@nbf.org.pk. انتصاب, نواب امام بخش خان مزاری, گہنو خان ہدیانی, لشکران ہدیانی, غلام محمد بالا چانی, براہم شمبانی, بگل آشاری, پنجو بگلانی, جیوا کرد, بگر ڈوم بلوچ, خدا بخش مری جیسے زبان اور ادب دوست ہستیوں کے نام, جنہوں نے بلوچی زبان کے قدیم شعری اور نثری سرمائے کو نژاد نو تک منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا. فہرست, پیش گفتار مینیجنگ ڈائریکٹر پیج نمبر 7, دباچہ واحد بخش بزدار پیج نمبر 9, دو روٹیاں پیج نمبر 13, دلام پیر پیج نمبر 29, حکیم لقبان پیج نمبر 36, بخت پیج نمبر 46, بادشاہ اور تین اشخاص کا قصہ پیج نمبر 52, شاہ سیاب پیج نمبر 65, چچا کی بیٹی پیج نمبر 76, خواجہ خضر علیہ السلام پیج نمبر 79, مجاور پیج نمبر 86, تربوز کے بیج پیج نمبر 98, دست پہلوان پیج نمبر 108, قیمتی گہور پیج نمبر 118, گہمرد پیج نمبر 128, ستارہ شناس پیج نمبر 143, شہزادی شمیش پیج نمبر 160, چوپان پیج نمبر 181, میاں مار موت پیج نمبر 204, دو شاخہ اسا پیج نمبر 216. پیش گفتار نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے نئی منصوبہ بندی اور جدید میکنزم کے تحت قارئین کے پسندیدہ اور اہم موضوعات پر مفید و معیاری اور معلوماتی کتب کی اشاعت تسلسل سے جاری ہے. موجودہ کتاب بلوچی لوک کہانیاں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بلوچی لوک کہانیوں کی ترتیب اور اردو ترجمے کا کام بلوچی زبان و ادب کے ماہر استاد واحد بخش بزدار صاحب نے طلبہ و طالبات کی فکری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گہرائی سے کیا. ان کہانیوں میں کردار سازی اور شخصیت سازی سمیت بلوچی زبان میں لکھی گئی ان کہانیوں کی تاریخی اور تحقیقی اہمیت و افادیت کی معلومات بھی ہیں اور موضوعات کا تنوع اور دلچسپی بھی ہیں. امید ہے کہ اپنے موضوع اور طرز تحریر کے باعث یہ کتاب قارئین کے لیے مفید اور معلومات افزا ثابت ہوگی اور وہ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے. مینیجنگ ڈائریکٹر دباچہ, پیج نمبر 9, کہانی کی تاریخ اور اس کی ابتدا یقیناً آپریشن آدم سے ہی متعلق ہے. اس کرۂ عرض پر انسانی وجود کے ساتھ ہی کہانیاں تخلیق پذیر ہوتی رہیں اور انسانی حافظے میں محفوظ یہ مشترک انسانی وراثت وقت کے ساتھ عہد بعہد نسل در نسل ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی رہیں، منتقل ہوتی رہیں. معلوم اور دستیاب تاریخ کی روشنی میں ہمیں کہانی کا پہلا سراغ 3000 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا کے سمری تہذیب کے اثاراتی شواہد سے ملتا ہے، جہاں گلگمش کی اساطیری داستان کو نمایاں حیثیت حاصل ہے. لوک ادب کے دوسرے اصناف کی طرح لوک کہانیاں بھی سماج کی مشترک تخلیق کا نتیجہ ہوتی ہیں، جہاں ان پر کسی فرد کا ملکیتی ٹھپا اس لیے دیکھنے کو نہیں ملتا کہ یہ کسی فرد کے اظہار کی بجائے انسانی سماج کا مشترک ورثہ اور مشترک اظہاریہ ہوتی ہیں. لوک کہانیوں میں اگرچہ معفوق الفطرت اور محروق الواقعات کا غلبہ نظر آتا ہے، جہاں ناممکنات کو بھی ممکنات بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ان کہانیوں میں اساطیری اور غیر فطری کرداروں کے ذریعے ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کا مقصد بنیادی طور پر انسانی کمزوریوں اور اس کی بے بسی پر غلبہ پانے کی ایک شعوری کوشش ہے کہ انسان اپنے نامساعد حالات پر قابو پانے کا ہنر سیکھ لے، جدوجہد اور امید کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. لوک کہانیاں مختلف موضوعات و واقعات کا احاطہ کرتی ہیں. ہر کہانی اپنے اندر زندگی کی برتر سطح پر ایک وسیع معنی و مفاہم رکھتی ہے اور انسانی سماج کو ایک نئی جہت سے آشنا کرتی ہے. اس لیے کوئی کہانی بے مقصد نہیں ہوتی، ہر کہانی زندگی کی ہی کوئی کہانی ہوتی ہے، جہاں زندگی کی سطح پر اسے سمجھنے اور اس کی تفہیم و ادراک کی ضرورت ہے. برطانوی آفیسر لانگ وارتھ ڈیمز کے مرتب کردہ کہانیوں سمیت اب تک بلوچی کہانیوں کی 11 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہیتھو رام کی کتاب بلوچی نامہ میں بھی کچھ کہانیاں شامل ہیں. ان مختلف مجموعوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کچھ کہانیوں کا آدھا بھی نظر آتا ہے، اور کہیں کہیں کہانیوں کے متان اور واقعات میں بھی فرق و اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے. تاہم میر عاقل خان مینگل، حاجی محمود مومن بزدار اور امان اللہ غازی کے مرتب کردہ لوک کہانیوں کے علاوہ سب سے اہم لوک کہانیوں کا مجمع بادشاہ ہاوندت ہے، جسے شعر اگام جان محمد دشتی نے مرتب کیا. کہانیوں کے اس مجموعے میں مجموعی طور پر 112 کہانیاں شامل ہیں جو 1187 صفحات پر مشتمل ہیں. شعر اگام کی مرتب کردہ کہانیوں کا یہ مجموعہ موضوعاتی اور تاریخی ہر دو اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. تاریخی طور پر یہ کہانیاں اس لیے اہم ہیں کہ ان میں قبل مسیح کے جغرافیائی نام و مقامات کے علاوہ تاریخی اور اساطیری شخصیات اور ان کے حوالے ملتے ہیں، جو نہ صرف قبل مسیح کے عہد کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ مجموعہ بلوچ حافظہ کو بھی ایک قدیم تاریخی جہت عطا کرتے ہیں. ان کہانیوں میں گلمش، شاہ سرگون، وستاب، شاہ کوار، کیئرش، شاہ سیاب، تہماسب، شاہ ساکان، شاہدار اور سیاہ مک جیسے نام معمولی سوتیاتی فرق کے ساتھ بالترتیب سمری اساطیری کے کردار گلگمش 2530 میں قبل مسیح کے اکادی بادشاہ سارگون، اساطیری اور غیر اساطیری ایرانی بادشاہ وشتاسب کے بعد 550 قبل مسیح کے کیا خریس افراسیاب تہماسب، 650 قبل مسیح کے ساکا، 500 قبل مسیح کے دار یوش اور سیامک کی دلالت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بلوچی کہانیوں میں دوسرے قدیم جغرافیائی مقامات کے علاوہ بالخصوص گنش اور ہلج جیسے نام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. کنش یا گنش 1800 قبل مسیح کے لگ بھگ اناطولیا موجودہ ترکی میں ایک جگہ کا نام تھا، جو بلوچی کہانیوں میں گنش کے طور پر مستعمل نظر آتا ہے. اسی طرح 2000 قبل مسیح میں عیشائی کوچک میں بلیج نامی ایک جغرافیائی مقام تھا، جو بلوچی کہانیوں میں بائینا اسی طرح مستعمل ہے. بلش نامی ایک اور جگہ کا تذکرہ 1200 قبل مسیح کے اعلامی بادشاہ شہلک انشوشنک کے تاریخی دستاویزات میں بھی ملتا ہے، جو وسطی زاگروس کے پہاڑیوں میں کہیں واقع تھا، جہاں انہوں نے بلیچ سمیت کئی دوسرے شہروں کو زیر کر لیا تھا۔ حالانکہ 500 قبل مسیح میں لکھی جانے والی ہیروڈوٹس کی تاریخ 11ویں صدی میں لکھی جانے والی ابو القاسم فردوسی 941-1020 کا شہانہ یا 10ویں صدی عیسوی کے کچھ عرب مورخین کے تاریخ کی کاوشوں کے علاوہ بہت سے قدیم تاریخی واقعات اخفائے راز میں تھے۔ مستشرقین نے 18ویں صدی عیسوی میں جب قدیم سومری، اکادی، آشوری، ایلامی اور ایرانی تاریخی دستاویزات کا مطالعہ اور تجزیہ شروع کیا، تبھی یہ تاریخی حالات و واقعات ہمارے علم میں آ سکے۔ لیکن مستشرقین کے انکشافات سے بہت پہلے بلوچی کہانیوں نے نہ صرف بہت سی تاریخی اور جغرافیائی ناموں کا اپنے ریکارڈ کا حصہ بنائے رکھا، بلکہ انہیں نسل در نسل منتقل بھی کرتا رہا، جو حیران کن بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ بہرحال بلوچی کہانیوں کے اس انتخاب کے سلسلے میں میں نے شاعر اگام کی مرتب کردہ بلوچی کہانیوں کا مجموعہ بادشاہ ہامندوت اور رحیم مہور کے گوہر قیمتی سے استفادہ کیا ہے۔ میں آخر میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا احسان مند ہوں کہ جنہوں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن جیسے معتبر ادارے کی جانب سے ان بلوچی کہانیوں کی اشاعت کا اہتمام کیا۔ واحد بخش بزدار، دو روٹیاں، پیج نمبر 13۔ میرشی مراد تگڑا شخص تھا، وہ تجارت کرتا تھا، خوش حال و آباد تھا، ہمیشہ زیر دستوں اور کمزور لوگوں کا خیال رکھتا اور مسافروں سے خندہ پیشانی سے پیش آتا تھا، جو کہ اس کی بجائے شہرت بن چکی تھی۔ میرشی مراد نے اپنی بیوی کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ وہ معمول کے کھانے سے دو روٹیاں زائد پکا کر رکھا کرے۔ شیے مراد روزانہ یہ دو روٹیاں لے کر گھر سے نکلتا اور کسی غریب کو محض خدا کے نام پر کھلا دیتا۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ دو روٹیوں کو تقسیم نہ کرتا۔ بوڑھا ہو کر جب وہ قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنے ابدی سفر کی تیاری کر لی ہے اور میں چند دن کا مہمان ہوں، میرے بعد ہر حال میں دو روٹیاں اللہ کے نام پر تقسیم ہوتی رہنی چاہیے۔ ایک دن شیخ مراد مر گیا۔ اس کا بیٹا محرک اس لیے نالائق ثابت ہوا کہ باپ کی زندگی میں اس نے ایک دن کا بھی یہاں سے اٹھا کر وہاں نہیں رکھا تھا۔ دراصل وہ اکلوتا بیٹا تھا، والدین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے انہوں نے اسے کبھی بھی کسی کام کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ باپ کیونکہ آسودہ اور خوشحال تھا، اس لیے اسے اپنے بیٹے سے کام لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی بیٹے نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ماں نے اسے کہا کہ اب تیرا باپ ہم میں نہیں، باپ کی کمائی ہوئی دولت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی، بہتر ہے کہ تم اپنے لیے کوئی کام کاج تلاش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دن فاقوں کا شکار ہو جائیں۔ لیکن لڑکے نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور گھر سے باہر قدم رکھنا تک گوارا نہ کیا۔ کچھ مہینوں کے بعد گھر میں کچھ بھی باقی نہ بچا، گھر کا سارا سامان تک بک گیا۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ پانی اب سر سے اونچا ہو گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ تجھے کھلا سکوں۔ تم جوان ہو، ایک بلوچ باپ کے بیٹے ہو، گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ شہر جاؤ اور وہاں اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام تلاش کرو تاکہ زندگی گزر سکے۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے پڑوس کے لڑکوں کو دیکھو، ہر کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، وہ سب اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھتے ہیں۔ جب تمہارا باپ زندہ تھا تو ہم عزت سے رہ رہے تھے، ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی، وہ کام کرتا تھا، ہم آسودہ حال تھے، اب ہم دو وقت کی روٹی کے بھی محتاج ہو چکے ہیں۔ اب کوئی شخص بھٹک کر بھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کرتا۔ ماں نے بیٹے کو مزید جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تم اسی باپ کے بیٹے ہو جہاں ہر شخص امید لے کر آتا تھا کہ مگر تم اپنی نالائکی اور بیکاری کے باعث خوشحالی کی زندگی بسر کرنے سے قاصر ہو چکے ہو۔ محرک نے ماں کی باتیں سنی اور کہا، تیرے پاس باپ کی بچائی ہوئی رقم سے کتنے پیسے باقی ہیں؟ میں ان پیسوں سے کوئی کاروبار شروع کر سکوں؟ ماں نے کہا کہ میری پوٹلی میں صرف 5 روپے باقی ہیں، یہ 1-2 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکیں گے، اس کے بعد ہم فاقہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ بیٹے نے کہا، میرا باپ دکانداری کرتا تھا، میں بھی دکانداری کروں گا، گو کہ دکانداری کے لیے بہت سے پیسے چاہیے ہوں گے، माँ इस तरह करो कि 5 रुपए मुझे दे दो, मैं कहीं जाकर कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूंगा। माँ ने कहा, ये पैसे मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन ख्याल करना कि कहीं ये जाया ना हो जाएं, क्योंकि इनके सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं। लड़के ने माँ से 5 रुपए लिए और बाजार जाकर वो इन्हीं दुकानदारों के पास गया जिनके साथ इनका बाप काम करता था। इसने बाप के साथियों से कहा कि मेरे पास 5 रुपए हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई कारोबार करूँ, लेकिन मुझे कारोबार करने का तजुर्बा नहीं। इसने बाप के साथियों से कहा कि मेरे पास 5 रुपए हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई कारोबार करूं, लेकिन मुझे कारोबार करने का तजुर्बा नहीं। तुम लोग इस तरह करो कि मुझे हिस्सादार बना लो। हर किसी ने कहा कि दुकानदारी बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए महारत और तजुर्बे की जरूरत होती है। हम तेरे साथ शराकत नहीं कर सकते। लड़का 3 दिन तक घूमता रहा, उनकी मिन्नतें करता रहा, लेकिन कोई भी दुकानदार इसके साथ शराकत पर आमादा ना हुआ। महरिक ने आकर तमाम सूरतहाल माँ के गोश गुजार की और कहा कि कोई भी मेरे साथ शराकत करने पर आमादा नहीं है, मेहनत और मशक्कत में नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुम इस तरह करो कि इन 5 रुपयों में से 2 रुपए मुझे दे दो, मैं किसी और शहर जाकर अपने लिए कोई रोजगार तलाश कर लूंगा। माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि 2 रुपए तेरे काम नहीं आ सकेंगे, बड़ी लंबी मुसाफत है, परदेश का सफर है, तुम ये पूरे 5 रुपए ले लो। मैं यहाँ किसी का आटा पीस लूंगी, कोई झाड़ पोंछ का काम कर लूंगी, मैं अकेली जात हूँ, अपना पेट पाल लूंगी, तुम जाओ, खुदा तुम्हें फतेहयाब करे और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगले दिन लड़का दूर दराज मुल्कों के सफर पर रवाना हुआ। 8-10 कोस का फासला तय करने के बाद एक बगली रास्ता जो इसके रास्ते से आकर मिलता था, वहां से एक बूढ़ा शख्स आता दिखाई दिया जो अब इस रास्ते पर उसके आगे तेज कदमों से चला जा रहा था। लड़के ने तेज कदमों से चलते हुए बूढ़े को जा लिया और इससे दुआ सलाम की। बूढ़े ने लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ जाने का इरादा है। महरिक ने अपना हाल अहवाल बयान करते हुए कहा कि मैं मेहनत और मजदूरी की खातिर हालत सफर में हूँ। बूढ़े ने पूछा कि तेरे पास कितने पैसे हैं। लड़के ने कहा, मेरी माँ ने मुझे 5 रुपए दिए हैं, क्योंकि इनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं था। लड़के ने बूढ़े से पूछा कि तेरा काम धंधा क्या है। इसने कहा कि मैं भी किसी रोजगार की तलाश में हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। लड़के ने कहा कि मेरे पास 5 रुपए हैं, क्यों ना मिलकर हम कोई कारोबार कर लें। तुम मेरी अकल व फहम और मैं आपका दस्तबाजू बन जाऊं, तुम मेरे बाप और मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। बूढ़े ने कहा कि मैं सिर्फ इसी सूरत में तेरे साथ काम कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी किसी बात से इनकार नहीं करोगे। दूसरा यही कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कोई भी काम नहीं करोगे। तीसरा ये कि तुम जो कमाओगे या जो मैं कमाऊंगा, हम बराबर इसके हकदार होंगे। अब तुम खुद फैसला कर लो। लड़के ने कहा कि मुझे आपकी ये शर्तें मंजूर हैं। कोई एक माह की तवील मुसाफत के बाद दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे दोनों ने पड़ाव किया। बूढ़े ने लड़के से कहा कि तुम जाओ लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ ताकि हम पकाकर कुछ खा लें। लड़का चला गया। ऐसे में 3 परिंदे इस दरख्त की शाखों पर आकर बैठ गए। एक परिंदे ने कहा कि जिस पर मैं बैठा हूँ इसके पत्ते हर मर्ज का इलाज है। दूसरे ने कहा कि जिस टहनी पर मैं बैठा हूँ इसकी सीद में नीचे जमीन में एक बड़ा खजाना दफन है, कोई 7 पुश्तों तक बैठकर उसे इस्तेमाल करता रहे तब भी ये खत्म नहीं होगा। तीसरे परिंदे ने कहा कि जिस शाख पर मैं बैठा हूँ अगर इस शाख से लकड़ी काट कर इसका आसा बना लिया जाए और इस आसा को मुर्दे पर मारा जाए तो वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बूढ़े ने हाका लगाया, परिंदे दरख्त से उड़ गए। उसके बाद बूढ़े ने वो तमाम शाखें निशान इज्जत की, एक शाख के पत्ते झाड़कर चादर के पल्लू में बांध लिए। बूढ़े ने इस शाख की सीध में नीचे इस जगह को भी निशान जदा किया जहां एक परिंदे ने कहा था कि यहाँ बहुत बड़ा खजाना दफन है। बूढ़े ने इस शाख को भी अच्छी तरह से देखा और निशान इज्जत किया कि जिसकी लाठी से मुर्दों को जिंदा किया जा सकता था। ज्यादा देर ना हुई थी कि लड़का लकड़ियां लेकर पहुंच गया। उन्होंने आग जलाई, खाना बनाकर खाया और फिर अपने सफर पर चल पड़े। 10 दिन की मुसाफत के बाद वो किसी और पड़ाव पर पहुंच गए। ये कोई दूसरा मुल्क था, कोई दूसरी बादशाही थी। दोनों ने शहर से बाहर एक तरफ झोपड़ी बनाकर वहीं डेरा जमा लिया। अगले दिन बूढ़े ने लड़के से कहा कि तुम ये 5 रुपए लेकर मंडी चले जाओ, वहां कसाब या दूसरे खरीदार जब जानवरों की बोली लगाएंगे तो तुम अच्छी तरह से ये ध्यान रखना कि अगर माल मवेशियों के मालिक कहें कि मेरे जानवर की कीमत 1 रुपए है और खरीदने वाला कहे कि नहीं मैं इसके 8 आने दूंगा, तो तुम फौरन बीच में पढ़कर उसे 1 रुपए में खरीद लेना। इसी तरह अगर कोई अपने जानवर की कीमत 2 रुपए बताए और खरीदार ये कहे कि नहीं ये तो इतना महंगा है मैं तो इसे 1 रुपए में लूंगा, तो तुम फौरन उसे 2 रुपए देकर खरीद लेना। बूढ़े ने कहा, जब तुमने जानवर खरीद लिया तो सीधे गोश्त मंडी चले जाना और वहां अपना जानवर ज़िबह करना, और ये ध्यान रखना कि अगर वहां कोई और कसाब गोश्त 1 आना फी सेर बेच रहा हो तो तुम आध आने में बेचना। लड़के के चले जाने के बाद बूढ़े ने दरख्त के पत्ते चादर के पल्लू से निकाले, इन्हें पीसा और डिब्बियों में रखा और शहर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर इसने ऐलान किया कि मैं एक तबीब हूँ, हाजिक हकीम हूँ, मैं हर तरह की बीमारियों का इलाज करता हूँ। वहां खवातीन ने यह सुनकर इन पर यलगार किया, किसी का बेटा बीमार था, किसी का शौहर, किसी का भाई, किसी का मैदा सही नहीं था, किसी को जुकाम और बुखार था। बूढ़े ने हर एक को चुटकी भर दवाई दी और पैसे ले लिए। इधर दूसरी तरफ लड़का मंडी पहुंच गया, जिस तरह से बूढ़े ने उसे समझाया था इसने उसी तरह किया। बूढ़े के कहने के मुताबिक फौरन 5 बकरे खरीदे, इन्हें ज़िबा किया और गोश्त बना लिया। ग्राहक टूट पड़े और चंद लम्हों में इसका सारा गोश्त बिक गया और कुछ ग्राहक गोश्त से महरूम भी रहे। लड़का जब घर पहुंचा तो इसके पास अब 7 रुपए थे। बूढ़े ने कहा कि देखें, आपको एक ही दिन में 2 रुपए का मुनाफा हुआ और अब तेरा काम यही है। बूढ़े ने महरिक के ये भी बताया कि मैं भी यहाँ फजूल नहीं बैठा रहा। इसने कहा कि मैं बहुत बड़ा तबीब हूँ, मैं आज बाजार चला गया, खल्के खुदा का इलाज किया, मुझे भी 1 रुपए का फायदा हुआ। बूढ़े ने लड़के से कहा कि तुम अपना गोश्त का काम जारी रखो और मैं अपनी हिकमत का काम चलाता रहूंगा। चंद दिनों के अंदर लड़का शहर में बेहतरीन कसाब के तौर पर मशहूर हुआ। एक ये कि वो कम कीमत पर गोश्त बेचता, दूसरा वो तोल में बेईमानी नहीं करता था। जब ये खबर हर तरफ फैल गई तो ग्राहक इस पर टूट पड़े। जानवरों के बेचने वाले भी लड़के से आशना हो गए, वो अपने जानवर लेकर सीधा लड़के के पास आ जाते क्योंकि वो इनको मुनासिब दाम देता और वो भी नकद। महज 15 दिनों के अंदर अंदर महंगे दामों पर बेचने वाले तमाम कसाबों की दुकानें बंद हो गईं। शहर के कसाब इस लड़के से खायफ हो गए थे और वो मिलकर शिकायत करने की खातिर बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। बादशाह का दरबार लगा हुआ था कि कसाब वहां पहुंचे। उन्होंने बादशाह सलामत से फरियाद करते हुए कहा कि एक गैर मुल्की लड़के ने हमारा कारोबार ठप कर दिया है, हमारे बच्चों की रोजी रोटी पर इसने डाका डाला है। उन्होंने कहा कि ये शख्स महंगे दामों जानवर खरीद लेता है और सस्ते दामों गोश्त बेचता है, सभी ग्राहक इसके पास चले जाते हैं, हम सारा दिन खाली हाथ बैठे रहते हैं। उन्होंने गिड़गिड़ाकर बादशाह से इल्तिजा करते हुए कहा कि हमारे बच्चे भूखो मर रहे हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, हुजूर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि नए कसाब को कल सुबह हाजिर किया जाए। सिपाहियों ने जाकर लड़के को इत्तला दी कि कल सुबह तुम्हें बादशाह के हुजूर पेश होना है, क्योंकि शहर के कसाबों ने बादशाह से शिकायत की है कि तुम सस्ते दामों गोश्त बेचते हो। लड़का घर आया तो इसने बूढ़े से सारी सूरत हाल बयान की कि कल मुझे बादशाह ने बुलाया है, मैंने बादशाह का दरबार भी नहीं देखा है और मुझे ये समझ भी नहीं आ रही कि बादशाह से अपनी सफाई के बारे में क्या कहूँ। लड़का बहुत परेशान था, न जाने बादशाह इनके साथ क्या सलूक करता। बूढ़े ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर बादशाह तुमसे ये पूछ ले कि तुम गोश्त कम कीमत पर क्यों बेचते हो और तुमने कसाबों की रोजी पर लात क्यों मारी, तो तुम उसे साफ साफ सूरत हाल बता देना, बादशाह सलामत तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगले दिन लड़का सुबह सवेरे घर से निकला, बकरे ज़िबह किए, गोश्त बेचा, हाथ मुंह धोकर कपड़े तब्दील किए और बादशाह के दरबार का रुख किया। बादशाह ने लड़के से पूछा कि तुमने आने में क्यों देर की। लड़के ने कहा कि मैं गैब का इल्म नहीं जानता, मुझे मालूम न था कि बादशाह सलामत आज मुझे पेश होने का हुक्म सादर करेंगे, मुझे आपके कारिंदों ने इस वक्त इत्तला दी जब मेरे ग्राहक गोश्त लेकर वापस हो रहे थे, इसलिए मैं कल इनको ये बता ना सका कि मैं अगले दिन गोश्त इन्हें बेच सकूंगा या नहीं, کیونکہ مجھے آپ نے پیش ہونے کا حکم دیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کل جب میرے گاہک گوشت لینے آئیں گے اور مجھے وہاں نہ پا کر ان کو پریشانی اور زحمت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آپ کے سپاہیوں نے مجھے کل حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے وہاں کس وقت حاضر ہونا ہے۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ جناب کا دربار صبح سے لے کر دوپہر تک جاری رہتا ہے، اس لیے گاہکوں کے بھگتنے کے بعد میں آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ یہ جواب سن کر ششدر رہ گیا اور لڑکے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ شہر کے قصاب تمہاری شکایت دے کر میرے پاس آئے تھے کہ تمہاری وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تم مہنگے داموں جانور خرید لیتے ہو اور ان کا گوشت بنا کر سستے داموں بیچ دیتے ہو، اس طرح گاہک ان کے پاس نہیں جاتے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم ان کے ساتھ کیوں ظلم و زیادتی کر رہے ہو؟ لڑکے نے قصابوں کی جانب دیکھا اور دربار میں بیٹھے ہوئے امیروں وزیروں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں کسی اور ملک سے یہاں محنت اور مزدوری کے لیے آیا ہوں۔ یہ درست ہے کہ میں مہنگے داموں جانور خرید کر کم قیمت پر گوشت فروخت کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے دن میں 1-2 روپے مل جاتے ہیں۔ اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد تب بھی آدھے سے زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ قصاب جانے کیوں رنجیدہ اور دل گرفتہ ہیں، یہ کم قیمت پر کیوں گوشت فروخت نہیں کرتے؟ کم قیمت پر بیچنے کے باوجود اگر میری گزر بسر آسانی سے ہو جاتی ہے اور میرا پیٹ پلتا ہے تو ان کا کیوں نہیں؟ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ان کو کیوں کچھ نہیں کہتے کہ یہ رعایا کو مہنگے داموں گوشت بیچتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں؟ بادشاہ سلامت، آپ خود دیکھیں کہ یہ لوگ آپ کی رعایا کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ ظالم ہیں یا میں ظالم ہوں جبکہ میں مہنگا خریدتا ہوں اور سستا بیچتا ہوں؟ بادشاہ سلامت لڑکے کی دلیری، راست گوئی اور ایمانداری سے بہت متاثر اور خوش ہوا۔ اس نے قصابوں کو حکم دیا کہ تم بھی اسی نرخ پر گوشت فروخت کرو جس نرخ پر یہ بیچتا ہے۔ لڑکا جب گھر آیا تو اس نے بوڑھے کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ بوڑھا یہ سب سن کر خوش ہوا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن لڑکے نے بوڑھے سے کہا کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ جانے میری ماں کس حالت میں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مشکل میں ہوگی، اب میں چاہتا ہوں کہ واپس چلا جاؤں۔ میں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو ایک بڑے عرصے تک یہ کافی رہے گا۔ بوڑھے نے کہا کہ تم صبر سے کام لو، کچھ دنوں کے بعد میں بھی ساتھ چلوں گا۔ بادشاہ کی بیٹی ایک عرصے سے بیمار تھی۔ اس کی بیماری یہ تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص بھی میری بیٹی کو بولنے کے قابل بنائے گا میں اس کا بیاہ اسی کے ساتھ کر دوں گا، لیکن جس شخص نے آ کر میری بیٹی کو دیکھا اور اس کے بولنے کے قابل نہ کیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ شہر میں ایک حاذق طبیب آیا ہوا ہے جو ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج کرتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیج کر بوڑھے کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ بوڑھے نے کارندوں سے کہا کہ آخر بادشاہ سلامت مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتی، بول نہیں سکتی، ہر طرف تمہاری حکمت کا چرچا ہے، بادشاہ کی خواہش ہے کہ تم اس کا علاج کرو۔ بوڑھے نے دریافت کیا کہ بادشاہ سلامت اس کام کے بدلے میں کیا عنایت کریں گے۔ کارندوں نے کہا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کا بیاہ اسی کے ساتھ کرے گا جو اس کو ٹھیک کرے گا، لیکن اگر کسی نے آ کر شہزادی کو دیکھا اور اسے بولنے کے قابل نہ کر سکا تو بادشاہ اس کا سر قلم کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا کہ میں اس عمر میں بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مجھے یہ چیز زیب دیتی ہے، میں اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا، اور یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ میری زندگی کا پیمانہ اب لبریز ہونے کے قریب ہے، موت برحق ہے، لیکن میں پھر بھی موت سے ڈرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ پردیس میں حرام کی موت مارا جاؤں۔ بوڑھے نے کہا کہ میں تمہیں تجویز کرتا ہوں کہ تم جا کر بادشاہ کو بتا دو کہ اس شہر میں محرک نامی ایک قصاب آیا ہوا ہے، یہی نوجوان شہزادی کا علاج کر سکتا ہے۔ میں نہیں کر سکتا، کارندے بوڑھے کا جواب سن کر بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس قصاب کو حاضر کیا جائے۔ کارندوں نے چند لمحوں میں لڑکے کو بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، میری بیٹی کو نہ بولنے کا مرض لاحق ہے، تم ایک سچے اور دیانتدار شخص ہو، مجھے مشورہ دو کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو میری بیٹی کی گویائی بحال کر سکے؟ لڑکے نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر کوئی اس کا علاج کرے تو آپ اس کے بدلے میں کیا عنایت کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے میری بیٹی کو دیکھا اور اس کا علاج کرنے میں ناکام رہا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ لڑکے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شہزادی اتنی آسانی سے ہاتھ آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں شہزادی کی قوت گویائی بحال کر سکتا ہوں۔ جب لڑکے کے منہ سے یہ بات نکلی تو اسے فوراً خیال آیا کہ اس نے بوڑھے کو بتائے بغیر یہ کہہ کر بڑی غلطی کی۔ یہ خیال آتے ہی لڑکا لرزا کر رہ گیا اور اس کے جسم میں کپکپی تاری ہونے لگی، لیکن لڑکے نے خود کو سنبھالا اور بادشاہ سے عرض کیا کہ میں رات کو آؤں گا اور شہزادی کا علاج کروں گا۔ مہرک جب گھر پہنچا تو اس نے بوڑھے کو اس بارے میں بتایا کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔